نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فيا ايها الناس وحدوا الله فإن التوحيد لا سلطان واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وقال الله تعالى في كتابه العظيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال الله تعالى في كتابه العظيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وقال الله تعالى في كتابه العظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تعالى في كتابه العظيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في كتابه العظيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولله الحمد على جليل المواهب والمنن واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى لما تحب وترضى. فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير المدن مله ابراهيم وخير السنن سنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واشرف الحديث ذكر الله واشرف الموت قتل الشهداء وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وخير الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها ولاة الامر الاسلام وعموده الصلاه وزيره سنامه الجهاد وافضل الجهاد من قال كلمه حق عند سلطان الجاهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شان الخلفاء الراشدين المهديين انه قال ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقذاهم علي وسيدا شباب اهل الجنه الحسن والحسين وسيده النساء اهل الجنه فاطمه وسيد الشهداء حمزه رضي الله عن كل الصحابه اجمعين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واقتل الكفار واليهود والنصارى والمشركين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واقتل من غدر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجلنا معهم. عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم
تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم كما تحب وترضى لما تحب وترضى. وقال الله تعالى في كتابه العظيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وفي آية أخرى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. عزیزان مدت برادران محترم، یوں تو جیسا کہ میں نے اعلان کیا کہ صبح مسلم لیگ کی طرف سے انشاءاللہ پیر کے دن 7:30 بجے اسی مسجد میں سیرت پاک کا ایک جلسہ سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ایک جلسہ اسی مبارک اور مقدس گھر میں انشاءاللہ ہوگا. کوشش کریں کہ آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں اور اللہ کی آخری رسول سیدنا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت پاک سننے پر جو اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتی ہیں ان کے حاصل کرنے کی جد و جہد اور کوشش کی جائے. آج جمعہ ہے اور ایک مبارک دن ہے. اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک دن کے متعلق فرمایا کہ یہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے. جمعہ کو سید الایام فرمایا، ہفتے کے دنوں کا سردار. بہت ہی مبارک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمایا کہ ہفتے میں ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نصیب فرمایا کہ ہر مسلمان پر جمعہ کی نماز فرض عین قرار دی گئی کہ وہ ضرور اس نماز کو پڑھیں. یوں پنج وقتہ نماز کی بھی تاکید قرآن کریم میں اور سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مختلف انداز میں بیان فرمائی گئی، لیکن جمعہ کے متعدد خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم نے ایک خاص سورت نازل فرما قرآن کریم میں نازل فرمائی گئی جس کو سورت الجمعہ کہا جاتا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو یہ حکم دیا کہ وہ نماز جمعہ کے لیے ضرور آئیں، اور حکم دیا کہ ان کو آنا ہی چاہیے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، نماز جمعہ کی طرف دوڑ کر آؤ اور اپنے تمام کاروبار کو چھوڑ دو، لین دین اور معاملات کو ختم کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے، اگر تم واقفیت رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ نماز جمعہ کے لیے آ جاؤ، اس میں تمہاری فلاح و نجات اور بہتری ہے۔ تو جمعہ کو سید الایام فرمایا، اور سرکاری دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فدا ہو کے مطابق فرمایا کہ سید الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار، جمعہ کو دنوں کا سردار، ہفتے کا سردار بتایا، تو فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے سردار، خاتم النبیین، شفیع النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو قرار دیا گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، انا سید ولد آدم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، اللہ نے مجھے اولاد آدم کا سردار بنا کر دنیا میں بھیجا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، یعنی ابھی ان کی پیدائش ہوئی نہیں تھی، ابھی وہ مٹی اور گارے کے درمیان ہی میں تھے، ابھی ان کے پتلے اور جسم کو تیار بھی نہیں کیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میرے نور کو پیدا فرما دیا تھا۔ ظہور کے متعلق فرمایا کہ اگر کہ میری پیدائش اول میرے نور کی ہوئی، لیکن دنیا میں میرا ظہور سب سے آخر میں بنایا گیا، میں آخر النبی اور خاتم النبی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاک، اگر آپ کی ذات گرامی نہ ہوتی، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود خداوندی نہ ہوتا، تو میرے عزت و جلال کی قسم میں دنیا کو پیدا نہیں کرتا، کائنات کی ایک چیز کو پیدا نہیں کرتا۔ رب العمال کی ایک روایت میں فرمایا کہ لولا محمد لما خلقت الجنت والنار، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود خداوندی نہ ہوتا، منشاء خداوندی نہ ہوتا، تو نہ میں جنت کو پیدا کرتا نہ جہنم کو پیدا کرتا، کائنات میں ایک مقدس ہستی کو پیدا کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنی مقدس ہستی کہ قرآن کریم آپ کے اوصاف اور آپ کی صفات حمیدہ سے بھرا پڑا۔ بقول حضرت امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے کہ یہ قرآن تو آسمان سے نازل ہوتا تھا اور ایک قرآن مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قرآن تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آتے تھے، لیکن اس قرآن کریم کی تفسیر و تشریح اور اس کی کمنٹری اس کو دیکھنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا جا سکتا، جو مکہ معظمہ کی گلیوں میں اور مدینہ کی گلیوں میں چلتی پھرتی نظر آتی تھی، عملی زندگی تھی۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، یا صاحب الجمال، اے خوبصورتی والے، اے حسن و جمال والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا، یا صاحب الجمال، اے خوبصورتی والے، اے حسن و جمال والے، یا سید البشر، اے انسانوں کے سردار، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، کہ آپ کی ذات وہ ہے کہ آپ کے چہرے انور کی رونق اور نورانی سے، آپ کے چہرے انور کی نورانیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ چاند کے اندر نور پیدا فرمایا، کہ چاند میں جو روشنی ہے اس کی چمک اور نورانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی بدولت ہے۔
من وجهكم منير لقد نور القمر, آپ کا چہرہ یہ ہے کہ جس کی نورانیت سے کی وجہ سے چاند کو نور ملا اور آفتاب کو روشنی ملی. قرآن کریم نے آپ کو سراج منیرہ کہا, چمکتا ہوا دمکتا ہوا چاند اور دمکتا ہوا سورج اور آفتاب آپ کو فرمایا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناء كما كان حقه, آپ کی ثنا و تعریف ممکن نہیں کہ کوئی آپ کی ثنا و تعریف کر سکے, ناممکن ہے. فرمایا ممکن نہیں, لا يمكن الصناء كما كان حقه, آپ کی ثنا و تعریف کا حق ادا کیا ہی نہیں جا سکتا. لا يمكن الصناء كما كان حقه, صرف اتنا ہی کیا جا سکتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد, اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کائنات میں کوئی معظم اور مقدس ہستی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کائنات میں دنیا میں کسی کا مرتبہ اور درجہ ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا درجہ مانا ہے کہ خدا کے بعد بزرگ ترین ہستی سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. شعراء کرام نے اپنے اپنے شعروں میں اور کتابیں لکھنے والوں نے اپنے اپنے انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات, آپ کے اوصاف, آپ کی حیات طیبہ کو اس انداز سے بیان کرنے کے بعد بھی اتنی بہترین انداز میں بیان کیا اور اس کے بعد بھی کہہ دیا کہ ہم نے اللہ کے رسول کا حق ادا نہیں کیا. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے مل کر کے سیرت النبی چھ جلدوں میں لکھنے کے بعد کہہ دیا کہ ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم کامل بیان نہیں کر سکے. سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ علمین کو تین جلدوں میں لکھنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ ابھی تک اللہ کے رسول کا حق ادا نہیں. علامہ ابن قیم, علامہ ابن تیمیہ اور بڑے بڑے علماء کرام نے زخیم جلدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو لکھنے کے بعد بھی کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کے حالات صحیح طور پر بیان کرنے کا حق ہم زیادہ نہیں. اور قرآن کریم نے جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے. اور جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں, حفیظ جالندری کہہ کر چلا گیا دنیا سے, اور جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں, فرشتوں کی دعاؤں میں, مؤذن کی اذانوں میں, وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں, فرشتوں کی دعاؤں میں, مؤذن کی اذانوں میں, اور نور لم یزل جو باعث تخلیق آدم ہے, خدا کے بعد جس کا اسم آدم اسم آدم ہے, سناخا جس کا قرآن ہے, سناخا جس کا قرآن ہے, سناہی جس کی قرآن میں, اسی پر میرا ایمان ہے, میرے ایمان محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, جو ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. خصوص صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو اور آپ سے عشق نہ ہو تو یقین جانو کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں بلکہ ایمان ہی نہیں. انسان کے ایمان کا یہ بڑا حصہ اور جز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انتہائی درجے میں انسان کے دل میں موجود ہو. ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لا یؤمن احدکم, تم یہ اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے دل میں میری محبت تمہارے باپ سے, تمہاری اولاد سے, تمہارے مال سے, ہر چیز سے بھی زیادہ نہ ہو, تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے. لا یؤمن احدکم, ہرگز تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے مال, تمہاری اولاد, تمہارے عزیز و اقارب سے بھی زیادہ میں زیادہ مجھ سے زیادہ محبت نہ ہو, تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے. تمہارے اندر ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ گرامی, ہر چیز سے زیادہ اللہ کے رسول کی محبت ایمان کی شرطوں میں قرار دیا گیا. اگر یہ محبت نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں. یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آج غالباً 12ویں تاریخ, اس مبارک مہینے ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری دنیا میں آنے کی 15 صدی ہو چکی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے 15 صدی گزر چکی. مہینہ مبارک تو یہی ہے ربیع الاول کا, تاریخ 9 تاریخ یا 12 تاریخ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لائے, اور پیر کا مبارک دن تھا. انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں کب بھیجا جاتا اور کیوں بھیجا جاتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ کو کئی حصوں میں آپ تقسیم کیجئے تا
تو ہر حصہ اپنی جگہ کے اوپر اتنا اعلیٰ اور اتنا بلند ترین ہے کہ بولنے والے کے پاس اتنا وقت بھی نہیں, اور بولنے والے کے پاس اگر وقت بھی ہو تو اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تشریف لانے سے پہلے, آپ کی دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے, ایک. نمبر دو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے کے بعد آپ کے بچپن کے حالات کیا تھے. تیسرے نمبر پہ, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی گئی, آپ نے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نبی و رسول بنایا تو اس کی کیفیت کیا تھی, اور آپ نے اللہ کا پیغام اور اللہ کے احکام کس طرح سے پہنچایا, اور پھر اس کے بعد پیغام خداوندی پہنچانے کے بعد قوم نے آپ کے ساتھ کیا سلوک و برتاؤ کیا. پھر 13 سال مکہ معظمہ کی زندگی میں, مکی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت کی اس محنت کے اوپر کیا کیا مصائب و مشکلات آئے, اور جن جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے اوپر کیا کیا مصائب کے پہاڑ توڑے گئے. پھر نتائج اور رزلٹ کیا نکلا 13 سال میں, کتنے انسانوں نے اسلام کو قبول کیا, ایمان لے آئے, اور ان ایمان لانے والوں کو دے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. یہ ہجرت کا یہ پورا واقعہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہترین واقعہ. پھر مدینہ منورہ میں اسلام کیسے پھیلا, اللہ کے رسول کا دین مدینہ منورہ میں کس طرح سے پھیلا, مدینہ والوں نے اسلام کو کس طریقے ایکسیپٹ کیا اور قبول کیا, اور ان کے ایمان لانے کے بعد فضا کیسے بنی. پھر آپ یہ دیکھیے کہ 10 سالہ دور نبوت میں, مدینہ منورہ کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ مخالفین کا کیا سلوک ہوا. ایک طرف مکہ سے فوج تیار ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہونے کے لیے آتی تھی, تو دوسرا مدینہ منورہ ہی کے اندر گھر کے اندر ہی آگ لگانے والے منافقین کی بڑی تعداد ہوگی, کہ ایک طرف باہر سے آنے والے لوگ حملہ کرتے تھے تو دوسری طرف مدینہ منورہ کے اندر ایک گروہ ایسا رئیس المنافقین کے ماتحت پہ تیار ہوا تھا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے والے اور اسلام کی جڑوں کو اندر سے کاٹ رہے تھے. تیسری طرف یہ بھی آپ دیکھیں اور غور کریں کہ ایک اور جماعت وہاں پہ موجود تھی جو یہودیوں کی جماعت تھی, جو اسلام کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو ختم کرنے کے لیے یہ بھی چوٹی کا جوڑ لگایا کرتی. اس سارے حالات پر آپ اندازہ کریں تو ایک طرف مکہ معظمہ کے مشرکین, دوسری طرف مدینہ کے منافقین, تیسری طرف یہودیوں کا گروہ, چوتھی طرف عیسائیت, سارے گروہ اور طبقات ہیں کہ جو اسلام کے خلاف کے اندر پوری کوشش اور جد و جہد کر رہے ہیں, اور ان کے ہوتے ہوئے اسلام پروان چل رہا ہے اور اسلام آگے بڑھ رہا ہے, کہ ساری طاقتیں ان کے خلاف کے اندر استعمال ہو رہی ہیں. دنیا کے تمام مخالفین اسلام کی مٹانے کے لیے اور ان کو ختم کرنے کے لیے اپنی طاقتوں کو استعمال کرتے ہیں. سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھیں, ایک طرف قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے تو دوسری طرف کافروں کی طرف سے آپ کے اوپر حملے بھی ہو رہے ہیں, تیسری طرف اسلام کے سمجھنے کے لیے جو حفرات آتے ہیں ان کے دماغ الگ الگ ہیں, ان کے صلاحیتیں الگ الگ ہیں, کوئی آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر آپ سچے ہیں تو یہ کر کے دکھائیے, ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار. ان کی دماغ کی تفاوت اور اس کے اختلافات کو دیکھیے کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کے کلام کو سن لیتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتا ہے, اور دوسرا کلامی الہی کو سننے کے بعد بھی یہ کہتا ہے میں اسلام اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک یہ چاند کے دو ٹکڑے کر کے میرے سامنے دکھائی نہ دیا. کلامی الہی سن رہے ہیں, اللہ کا کلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنایا جا رہا ہے. مکہ کے کافر سن رہے ہیں, فرما ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک یہ آسمان پر چمکتا ہوا چودہویں رات کا چاند, 15ویں شب کا چاند آپ اس کے دو ٹکڑے کر کے دکھانا دیں تب تک ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں. ایک اعرابی آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں, آپ رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہیں, یہ سامنے کھجور کا درخت موجود ہے, اس پر کھجوریں لگی ہوئی ہے, اس کا کوشہ لگا ہوا ہے, اگر یہ آ کر کے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں ہمارے سامنے تو میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. آدمی اپنے اپنے انداز کے مطابق سوچتا ہے کہ اگر یہ کر دیں تو میں اسلام قبول کروں. عربی نے سوال کیا کہ اگر یہ کوشہ جو آپ کی مسجد کے قریب کے اندر کھجوروں کے اوپر لگا ہوا, اگر یہ آ کر کے کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لے تو میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں. سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی کے اس سوال کے اوپر سوچ کر کہتے ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا اور کھجور پر کھجور کے درخت پر لگا ہوا خوشہ زمین پر گرتا ہے, ٹوٹ کر کے گرتا ہے, اور جس طرح انسان چل کر کے آتا ہے اسی طرح سے وہ خوشہ چل کر کے آ رہا ہے. اعرابی اس کو دیکھ رہا ہے, بدوی اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ آ رہا ہے, چل کر کے آ رہا ہے. جب قریب میں آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا میں اللہ کا رسول نہیں ہوں؟ اس خوشے سے پوچھتے ہیں, اس کھجور کے دانوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں اللہ کا رسول نہیں ہوں؟ اس کھجور کے دانے سے آواز آتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اعرابی کھوشے کو اٹھاتا ہے اور اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتا ہے کہ اس میں سے آواز کہاں سے آ رہی ہے. اس کے دل سے برابر آواز آ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اعرابی کھوشے کو زمین پر رکھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ ہاتھ لائیے, اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ سچے رسول ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس اعرابی کو ایمان کی توفیق ہو جاتی ہے, اللہ کے رسول پر ایمان لے آتا ہے. لیکن یہ حرم شریف ہے, بیت اللہ شریف کی دیواریں سامنے موجود ہیں, حجر اسود سامنے موجود ہیں, جو اس رات کا چاند چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. اراکین قریش اور بڑے بڑے سرداران قریش حرم شریف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, حکیم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحی فدا ہو بھی تشریف فرما ہے. ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب اللہ علیہ وسلم کا لفظ تو میری طرف سے ہے, ابو جہل تو صرف محمد کہتا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہم جتنے یہاں سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں, آج کئی سالوں سے آپ ہم کو دعوت دے رہے ہیں, اسلام کی سچائی کے لیے آپ دلیلیں دے رہے ہیں, قرآن کریم کی آیتیں سنا رہے ہیں, ہمیں اطمینان نہیں ہو رہا. اگر آپ اللہ کے نبی و رسول ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ چودہویں رات کا چاند, پندرہویں شب کا چاند جو آسمان پہ چمکتا چمک رہا ہے, اگر اس کو آپ دو ٹکڑے کر دیں تو میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں. میرے سردار اور میرے ساتھی ایمان لانے کے لیے تیار ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, علماء فرماتے ہیں کھڑے ہو گئے اور دو رکعت نماز پڑھ کر کے دعا مانگی, یا اللہ یہ ایمان لانے کے لیے تیار ہیں تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کر لے کہ ان کے خاطر کہ یہ ہدایت پا جائیں, ایمان نصیب ہو جائے, یہ چاند کے دو ٹکڑے کیے جائیں. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد چاند کی طرف اشارہ کیا اس طریقے سے, یہ چاند جو چمکتا ہوا نظر آ رہا دو ٹکڑے ہو گئے, اور ایک پہاڑ کی اس طرف اور یہ دوسرے پہاڑ کی طرف, پورے مکہ معظمہ کے اندر اندھیرا چھا گیا, تاریکی چھا گئی. تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے دونوں انگلیوں کو اس طرح سے کیا, چاند آ کر کے مل گیا, روشنی پھر ظاہر ہو گئی. اتنا بڑا معجزہ تھا, اتنا بڑا معجزہ تھا کائنات میں, اتنا عظیم ترین معجزہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے دکھایا نہیں. لیکن ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ هَدَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. آپ جس کو چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں ملتی, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت ملتی ہے. اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر ابو جہل اس کے ساتھی کہنے لگے, آج تک تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ آپ کا جادو نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ کا جادو زمین پر چلتا تھا, اور انسان آپ کی باتوں کو سن کر کے آپ کے تابع ہو جاتے تھے اور آپ کے پیچھے چلتے تھے, آپ کا جادو تو آسمان پر بھی چلنے لگا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو جہل ہے, انت ابو جہل, تو ابو جہل ہے, جاہلوں کا باپ ہے. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان کی دولت تجھے نصیب نہیں ہو رہی, ایک بھی ایمان نہیں ہے. وہ اعرابی بدوی کھجور کے خوشے کو دیکھ کر کے ایمان لے آتا ہے, لیکن سردار مکہ اور اراکین مکہ سرداران قریش کو ہدایت توفیق نہیں ہوتی, ایمان کی دولت نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما پتھریلی زمین کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, مشرکین کا ایک گروہ آ کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول, یہ پتھر, یہ پہاڑوں کے پتھر, یہ سنگریزے, یہ چھوٹے چھوٹے پتھر, یہ آپ کے ہاتھوں میں ہم دے رہے ہیں, اگر اس کے اندر سے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کی آواز آئے تو ہم اسلام لے آئے, ایمان لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر ان پتھروں کو رکھا گیا اور آپ سے سوال کیا جا رہا ہے, آپ سے گزارش کی جا رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی طرف دیکھ کر کے کہا, بولو اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ان کا کلیوں سے, ان پتھروں کے ٹکڑوں سے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کی آواز آئی. چند ایمان لے آئے اور چند حضرات نے کہا کہ یہ جادو ہے. یہ تاریخ کے بے شمار واقعات ہیں جن میں سے چن چن کر کے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم روحی پیدا ہو ابھی امید ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خوبیوں کے ساتھ بھیجا تھا کہ ان خوبیوں میں سے جن خوبیوں کو دیکھ کر بھی یہ اللہ کا بندہ یہ آدم کی اولاد ایمان لے آئے اللہ کا دین قبول کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی زندگیوں میں ہدایت لکھی تھی ایمان کی دولت کو جن کو ملنی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی موجودگی میں ایمان ان کو نصیب ہو گیا. سب سے پہلا مومن کائنات کا پہلا مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کے آسمان سے اٹھا لیے جانے کے بعد آسمان پر ان کو اٹھا لیا گیا اس کے 571 سال تک کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا. اندھیری اور تاریکی پورے عالم میں چھائی ہوئی تھی. انسان انسانیت سے اتنا گر چکا تھا, شراب ان کی گٹھیوں میں پڑی تھی اور زنا اتنا عام تھا کہ راستے چلتی ہوئی جس عورت کے اوپر جو بھی چاہے ایک لال کپڑے کو پھینک دے اور اس عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس آدمی کے پیچھے پیچھے چلے. اتنی مظلوم تھی. باپ کے مرنے کے بعد اس کی چھوڑی ہوئی عورت, اس کی بیوہ عورت جس طرح سے مال تقسیم ہوتے تھے اسی طرح سے عورت بھی کسی بچے کے حصے میں آتی تھی اور اس کو اپنی عورت کی طرح سے اس کو رکھنے کی اس کو پوری اجازت تھی. تقسیم کی جاتی تھی جس طرح مال تقسیم کیا جاتا اسی طرح سے ماں بھی تقسیم کی جاتی کہ بچے اپنی وراثت کے اندر ماں کو بھی دے لے اور اس کو بھی اپنی بیوی کے ساتھ بیوی کی طرح سے اس کو رکھے. انسانیت اتنے تحت السرا میں پہنچ چکی تھی, شرافت کا جنازہ نکل چکا تھا, انسانیت کے اندر سے انسانیت بالکل ختم ہو چکی تھی, جانوروں سے بدتر زندگی گزر رہی. اگر کسی کے کھیت کے اندر اونٹ چلا گیا اس کی کھیتی میں سے کچھ کھا لیا اسی پر لڑائی شروع ہوئی. علماء فرماتی کہ یہ اونٹ نے جا کر کے اس کو کسی کے کھیت میں کھا لیا اور اس کے اوپر لڑائی شروع ہوئی. کھیت والے نے اونٹ کو ایک ڈنڈا مارا اس کو چوٹ لگی, اس کے عوض کے اندر 100 سال تک ان کے اندر لڑائی شروع ہو گئی خاندان سے خاندان, باتوں باتوں میں لڑائی تھی. اگر گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی تو بڑی مصیبت, جیسے کہ سانپ جن لیا ہو عورت نے ان کو زندہ دفن کر دینا ان کا قومی شعار تھا, اس کو اپنی عزت اور اپنا افتخار سمجھتے تھے کہ اسی میں ہماری عزت. بعض قبائل کا یہ حال تھا کہ اپنی بچیوں کو دفن کر دینا ہی ان کے یہاں ان کا مذہبی شعار تھا. بچیاں پیدا ہوئیں لڑکی پیدا ہوئی اس کو دفن زندہ دفن کر دو. ایک عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہے, حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تشریف فرمائے, عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر رو رہا ہے, ہدایت و نصیحت کی باتوں کو سن کر رونے لگا, چیخیں نکلنے لگی آہیں نکلنے لگی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عربی, اے بھائی رونے کی کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ خدا کی قسم اگر آپ تشریف نہ لاتے تو ہمارا حال کیا ہوتا, ہم تو برائیوں میں اتنے پڑے ہوئے تھے اور تاریکیوں میں اتنے گھرے ہوئے تھے کہ کوئی انتہا نہیں. یا رسول اللہ میں اپنی حال کیا بتاؤں, میں اپنا حال کیا بتاؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین بات دیگر مجھے 8 لڑکیاں عطا فرمائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 8 بیٹیاں عطا فرمائیں اور میں نے ان ظالم ہاتھوں سے اپنی ان بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا. ایک نہیں دو نہیں 8 بیٹیوں کو میں نے زندہ دفن کر دیا. اے اللہ کے رسول قسم خدا کی مجھے کبھی رحم نہیں آیا, لیکن میں سفر میں گیا, ایک مکتبہ میں سفر میں گیا, میری بیوی حاملہ تھی پیٹ میں بچہ تھا, میں سفر میں گیا ہوا تھا, میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی, بہت خوبصورت حسین بچی تھی, میری بیوی نے اس کی پرورش کی. میرے آنے کا جب وقت ہوا تو میری بیوی نے میرے دوسرے خاندان میں اس بچی کو بھیج دیا. چند دن کے بعد میرے آ واپس آنے کے بعد تھوڑے دن کے بعد میری بیوی نے آہستہ آہستہ اس بچی کو گھر میں بلانا شروع کیا, بچی آنے لگی. میرے قبیلے کا حال یہی تھا کہ دفن کر دینا ہی چاہیے, بچی آئی. باتوں باتوں میں ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ بچی بڑی حسین ہے, بڑی خوبصورت ہے, بہت پیاری لگتی ہے, بہت محبت اسے میرے دل میں اس کی ہے. تو عورت نے مجھ سے کہا یہ تمہاری بیٹی ہے, تم سفر میں گئے تھے اور یہ بچی پیدا ہوئی, اب وہ میرے گھر میں رہنے لگی. پڑوس والے بھی تان دینے لگے, او ہو بچی کی پرورش کی, بچی کی پرورش کر رہا, شراب پیے تو کوئی بات نہیں, زنا کرے تو کوئی بات نہیں، بچی کی پرورش کرنا سب سے بڑا عیب تھا اور سب سے بڑی پریشانی کی بات تھی۔ ادھر سے تانے آ رہے ہیں، ادھر سے تانے آ رہے ہیں، یہ کیسا آدمی ہے کیا بچیوں کی پرورش کرتا؟
فرماتے یا رسول اللہ میں تنگ آ گیا،
ایک دن میں نے بچی کو اٹھایا اور اپنے کندھے پر بٹھایا، آج اس کو دفن کر ہی دینا ہے۔ میں جنگل میں دور تک چلا گیا، میری پیاری بچی جو تھی میرے کندھے پر بیٹھی تھی، میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتی تھی، کبھی کبھی جھک کر کے مجھے بوسا دے دیتی تھی۔
اس کو کیا معلوم کہ میں کہاں لے جاؤں،
میں دور جنگل میں لے گیا، میں گڑھا کھود رہا تھا، گڈھا کھود رہا تھا، جب اس کی مٹی اور اس کی بالو میرے اوپر گرتی تھی تو میری بچی میرے کپڑے کو صاف کرتی تھی۔ جب گڑھا تیار ہو گیا تو میں نے اپنے دل کو سخت بنا کر کے بچی کو اس گھڑے کے اندر چھوڑا۔ اتنا گہرا تھا کہ بچی اوپر نہیں آ سکتی، بچی اوپر آنے کی کوشش کر رہی، میں جلدی سے مٹی اوپر دے رہا، میں جلدی جلدی اس پر مٹی چھوڑ رہا، وہ آواز دے رہی ہے ابھی ابھی، میرے باپ میرے باپ میرے باپ، چلا رہی ہوں میں، میری بچی چلا رہی، اور میں ایسا سخت دل تھا کہ اس پر مٹی چھوڑ رہا، میں نے مٹی چھوڑ دی اور میں جانے لگا۔ دور تک اس کی آواز آنے لگی، دور تک میری ان کی آواز میں سنتا رہا، لیکن میں نے پیچھے بڑھ کر کے نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ، یہ میری نویں بچی تھی، آٹھ کو تو میں نے دفن کیا تھا، لیکن یہ نویں کو دفن کرتے ہوئے میرا دل پسیت گیا، نرم ہو گیا، میرے رونا آیا کہ میں کیا کر رہا۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم اگر آپ تشریف نہ لاتے تو ہمارا حال کیا ہوتا، کہ ہم تو اتنے گر گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اولادیں دیتے ہمارے گھروں میں پیدا کرتی، ان بچیوں کو ہم زندہ دفن کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی موقع پر فرمایا کرتے تھے کہ جنہوں نے دو بچیوں کی پرورش کی، اس کو ان کی تربیت کی، اخلاق نیک سکھائے، اچھی تربیت کی، تو فرمایا وہ اور میں دونوں جنت میں اس طرح سے رہیں گے جس طرح سے دو انبیاء ساتھ رہے۔ بچیوں کی تربیت کے فضائل بیان کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہرحال معاشرے کے اندر اتنا بگاڑ تھا، معاشرہ اتنا بگڑ چکا تھا، حیا اور شرم کہیں بھی نہیں موجود نہیں تھی۔ سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، لیکن یہ بگاڑ دور ہو تو کیسے؟ ایک ہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کعبہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے اپنا نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ اسی کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے، یہ حبل ہے، یہ لات ہے، یہ عزا ہے، مختلف بت تھے جن کے نام مختلف تھے، بارش کی ضرورت پڑتی تو ان بتوں کے پاس جا کر کے اس کی پوجا کی جاتی، اگر لڑائی میں فتح اور کامیابی حاصل کرنی ہوتی تو اس بت کے پاس جا کر کے اس کے پاس برانے مانگتی، اگر کسی کو کسی اہم چیز کی ضرورت پیش آتی، کوئی حاجت پیش آتی تو حاجتوں کا پورا کرنے والا یہ بت ہوتا تھا، ہر ضروریات کے پورا کرنے والے بت ان کے موجود تھے۔ حتیٰ کہ سفر میں جاتے تو اپنے خداؤں کو اپنے جیبوں کے اندر اور اپنی سواریوں کے اوپر لاد کر کے لے جاتے، اور جہاں اترتے وہیں پر اس کو رکھ کر کے اس کی پوجا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کیا، تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ ان پتھروں کو پوجتے تھے، تم کو کسی، تم میں سے کسی کو اس نے فائدہ پہنچایا؟ فرمایا یا رسول اللہ، ایک صحابی نے مسکرا کر فرمایا، یا رسول اللہ، اگر تھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا ہو لیکن میرے بت نے مجھے فائدہ پہنچایا، میرے بت نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ، تمہارے بت نے تمہیں فائدہ پہنچایا، کیسے پہنچایا؟ فرمایا یا رسول اللہ، ہمارا قافلہ تجارت پر جا رہا تھا، تجارت پہ ہمارا قافلہ جا رہا تھا، راستے میں ہمارے کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم ہو چکی تھیں، بتوں کی عبادت جب ہمیں کرنی ہوتی ہم اپنے اپنے گھروں سے بتوں کو لے جاتے، میں نے اپنے گھر سے جب بتوں کو پوجا کے لیے، عبادت کے لیے جس بت کو میں نے تیار کیا تو میں نے مٹھائی کا ایک بت تیار کیا، جب کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم ہو گئی اور کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، وہاں پہ جنگل اور بیابان تھا، اس وقت دیکھا کہ اب اس مصیبت کے ٹالنے کا کوئی ذریعہ ہو، اس بھوک کو مٹانے کا کوئی ذریعہ، میں نے جو بت بنایا تھا مٹھائی کا، اسی کو توڑ کر کے ہم نے کھا کر کے اپنی بھوکوں کو مٹایا، یا رسول اللہ، ہمیں تو فائدہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ہاں، تمہارے بت نے فائدہ پہنچا دیا، ذہنیت اتنی گری ہوئی تھی، عقل اتنی معروف ہو چکی تھی کہ جو چیز بھی ان کو مل جاتی ان کو خدا بنا کر کے اس کی پوجا اس کی پرستش کرنا ان کا اختیار ہو چکا تھا. جس چیز کو اچھا دیکھ لیا, جس چیز کو خوبصورت حسین دیکھ لیا, اسی کو اپنا معبود اس نے رب بنا لیا اور اسی کی پوجا کرنے لگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے فیصلے خداوندی کے مطابق اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے نتیجے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. حاجی مکتوم نے رب سے کہہ کر کے بہت اچھا شعر کہا کہ ہوئی پہلی آمنہ سے ہوئی دا, ہوئی پہلی آمنہ سے ہوئی دا دعا کریم نبی دے مسیح, خوبی پہلو یہ آمنہ سے ہوئی تھا. حضرت آمنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے. فرمایا کہ حضرت آمنہ کی بطن مبارک سے جو مبارک ہستی دنیا میں ظہور پائی اور تشریف لائی وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت نے ایک شکل اختیار کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اشرف کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ اس بیابان کے اندر اپنے ایک نبی کو بھیجے جو یہاں کے لوگوں کو ہدایت کا پیغام سنائیں, تیری آیتیں سنائیں, ان کے دلوں کی صفائی کرے, حکمت کے ساتھ تیرے دین کو پہنچائے, ایک دن اس میں سے پیدا کروا دے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا بنی اسرائیل کو یہ بشارت دی وہ مبشر رسول یات بعد اسمہ احمد, میں تم کو ایک بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا, وہ غلام احمد مرزائی نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ان کی والدہ نے احمد رکھا, ان کے دادا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا, ماں نے احمد تجویز کیا اور دادا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت میں بھی احمد تھا. فرمایا گیا کہ ماں نے احمد رکھا اور دادا نے محمد رکھا, دونوں کے معنی قریب قریب ہی ہیں کہ وہ ہستی کہ جس کی تعریف ساری دنیا کرنے والی ہو جائے, جس کی تعریف ساری دنیا کرے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی جب تک میں نہیں جاؤں گا تب تک وہ نہیں آئیں گے, مجھے جانا ہی چاہیے تب وہ آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کی بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا کائنات کے لیے ایک رحمت تھا. قرآن کریم نے صاف اعلان کیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا, دنیا کے ہر ذرے کے لیے آپ کی رحمت, انسانوں کے لیے آپ رحمت, جانوروں کے لیے آپ رحمت, درندوں اور چرندوں اور پرندوں کے لیے آپ رحمت, ہر چیز کے لیے رحمت بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت دی گئی, سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی جو تھی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہستی, بہت مبارک انسان کہ جس نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہی. کوئی کوسچن نہیں, کوئی سوال نہیں کہ آپ کی نبوت کی کیا دلیل ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پہلے سے واقف تھے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا نبی بنایا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں ہی پہلے ایمان لیا, سب سے پہلے انسان, اور گھر میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. اس کی وجہ سے آپ کو جو خوف طاری ہوا ہے حقیقت میں آپ تباہ نہیں ہوں گے, آپ ظاہر نہیں ہوں گے, آپ بیواؤں یتیموں لاچاروں بیوسوں کی مدد کرنے والے, ایسا انسان جس کا اخلاق اتنے بلند ہو کبھی ضائع نہیں کیا جاتا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اور عورتوں کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے تھے, اور یہ چھوٹے صاحبزادے ہیں جس کے ساتھ 10-12 سال کی قریب عمر ہے, جو بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں, یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, آگے چل کر کے یہ شرف ان کو مل کر داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شیر خدا کا خطاب ان کو ملا, اللہ کے دین کا شیر علی مرتضیٰ رضی اللہ, یہ آپ کے گھر میں آپ کی خدمت کے لیے جو مقرر ہیں, یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کے ایمان لائے بنا ہوتے, یہ پہلا قافلہ تھا کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا. اس کے بعد آہستہ آہستہ دین پھیلا, ان کے بعد جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اتنے مضبوط تھے اور اتنے مضبوط ہو گئے کہ ہر مصیبت اور پریشانی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں. علماء فرماتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ عمر کے لیے اللہ کے رسول نے مانگا کہ اللہ عمر ہمیں دے دے, میں چاہتا ہوں کہ عمر اسلام قبول کرے. علماء فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مطابق اسلام نے اوروں کو پالا لیکن عثمان نے اسلام کو پالا. اسلام نے اوروں کو پالا, اوروں کو پرورش, اوروں کی پرورش کی, لیکن عثمان غنی عبد الرحمن ابن عوف کے جلیل و قدر مالدار صحابہ تھے, فرماتے کہ انہوں نے اسلام کو پالا, ان کی دولت اسلام کے اوپر قربان ہوئی, انہوں نے اسلام کو پالا. اتنا بڑا رکھتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری دولت سالا مالو اسلام کے لیے قربان کر دیا تھا. غنی کا خطاب پایا, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ اسلام کے لیے جب دولت دیتے تو اپنے ہاتھوں میں اس طرح سے اچھالتے کہ فل ما شے تو جاؤ جو کچھ بھی چاہے کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا. یہ عثمان غنی ایمان بھی آتے اتنے ٹھوس اور مضبوط ایمان کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جاتے ہوئے جا رہے ہیں راستے پر, فرمایا کسی کو زندہ شہید دیکھنا ہو تو یہ عثمان غنی ہے, زندہ شہید. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہاڑ پر چڑھ گئے, تشریف لے گئے اوپر جنگ احد کے موقع کے اوپر, پہاڑ ہلنے لگا, پہاڑ ہلنے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ سے خطاب فرماتے ہوئے فرماتے ہیں یہ احد ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, دو شہید ہے. نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہستی صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے, اور دو شہید تمہارے اوپر ہے, ایک عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. ان پہاڑ کی موجود تھے, پہاڑ ٹھہر گیا. فرمایا حضور نے فرمایا ایک نبی, ایک صدیق, دو شہید تیرے اوپر موجود ہے, یہ پہاڑ ٹھہر جا. ایمان کی قوت اور حرارت اتنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کے اندر سے کی حرکت کرنا بند کر دیا. فرمایا ایمان اتنی قوت و طاقت والا ہوتا, اسی لیے فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آیا, زمین ہلی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کوڑا اپنا اٹھایا, چابک اپنی اٹھائی اور زمین پر ماری ماری, اس کن ایوہ الارض ٹھہر جائے زمین, ابھی عمر زندہ ہے, ٹھہر جائے زمین, ابھی عمر زندہ ہے. زمین کا ہلنا بند ہو گیا, زلزلے کے جھٹکے لگتے تھے, عمر ابھی زندہ ہے. یہ لوگ ایمان لا رہے ہیں کہ جن کے ذریعے سے کائنات کا نقشہ بدلنا معمولی بات نہیں تھی. ابو بکر صدیق کو خلیفہ بننا تھا, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بننا تھا, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بننا تھا, علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو خلافت کا تاج پہنانا تھا, کائنات کے نقشے کو بدلنا تھا, کیسے وہ قصہ کی حکومت کو ان کے قدموں میں لانا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں ایسے لوگوں کو جمع کر دیا. کیا یہ بکریوں کا چرانے والے, یہ عمر کون ہے؟ اونٹوں کا چرانے والا کہا کرتے تھے میدان جنگ میں, کبھی کہا کرتے تھے خلافت کے زمانے میں, کہا کرتے تھے اے عمر تجھے کیا ہو گیا, کبھی کبھی اپنے دل میں کوئی بات آئی اے عمر تجھے کیا ہو گیا, اپنے نفس کو اتنا مارتے تھے, ان کے ساری سوال اتنی تھے, عمر تجھے کیا ہو گیا, آج اللہ نے تجھے خلیفہ بنایا, اے عمر تجھے ایک وقت وہ تھا کہ تجھے بکریاں اور اونٹ چرانے نہیں آتے تھے تو تیرا باپ تھا تو کچھ جھاپڑ مارتا تھا, ٹھپڑ مارتا تھا, کہا ایک اے عمر تم بکریوں کو چرانا جانتا نہیں, آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رکھواری اور ان کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دیکھ بھالی کے لیے سپرد فرمائی, راتوں کو گشت کرتے تھے, راتوں کو دیکھتے جاتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے. یہ عمر تھے, ممبر پر کھڑے ہوتے تو فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ جو ممبر پر کھڑے ہوتے بارہ بارہ پیون ان کے کرتے میں لگے ہوتے, لیکن حالت ایمان کی یہ تھی یہاں کھڑے ہوتے اور بولتے یا ساری الجبل یا ساری الجبل, 800 میل کے فاصلے کے اوپر اسلامی فوج کا سپہ سالار سن دیتا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آواز دے رہے ہیں. یہ تاریخ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر انسان ایسے تیار ہوئے کہ جنہوں نے اسلام کے نقشے کو بدلا, جنہوں نے اسلام کی تاریخ کو بدلا, اور آج انہی کی قربانیوں کی بدولت اسلام ہمارے اور آپ کے گھروں تک پہنچا ہے, ان کی قربانیوں پر پہنچا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن انسانوں پر محنت کی, اور جن کو اس راستے پر لگایا اور جنہوں نے اسلام کو قبول کیا انہوں نے اتنی قربانیاں اتنی دی کہ اسلام سارے عالم کے اندر پھیل کر کے رہا. آج ہمارے اور آپ کی جو ایمان کی دولت ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری, آپ کی محنت, آپ کی قربانی, آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ کی قربانیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دین ہم کو نصیب فرمایا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا بھی درود و سلام پڑھا جائے, جتنا بھی آپ کا احسان مانا جائے, جتنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے, آپ کی محبت کے گیت گائے جائیں, آپ کی حمد و ثنا کی جائے, آپ کی بڑائی کی جائے, میرے عزیزوں میرے دوست بہت ہی کم ہے. ورفعنا لک ذکرک, ہم آپ کا نام بلند فرمائیں گے, اذانوں میں آپ کا نام, نمازوں میں آپ کا نام, مناروں سے آپ کا نام, ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لیے لیا جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں اسلام کی خاطر دی. اس لیے آج درود و سلام کے تحفے گنبد خضرا میں حرام فن ذات اقدس کے پاس دنیا کے کونے کونے سے بھیجا جا رہا ہے کہ اس نبی امی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفین میں ہم کو یہ دولت ایمان ملی ہے. مومن اس لیے درود شریف پڑھتا ہے, مومن اس لیے سلام بھیجتا ہے, مومن اس لیے درود کے تحفے بھیجتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت ایمان نصیب فرمائی. اور قرآن نے تنگ کے بھی چوٹ اعلان کیا کہ ہر مومن کو چاہیے کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے. ان اللہ ملائکتہم یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ ملائکتہم یصلون علی النبی, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق, اپنی شان کبریائی کے مطابق, اپنی شان جلالت کے مطابق, اپنی شان عظمت کے مطابق, اپنی شان عزت کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں. فرشتے اپنی شان کے مطابق اپنی رحمت بھیجتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو, تم بھی اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کی سچائی کے ساتھ, محبت و عشق کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی روح کو متوجہ کر کے آدمی درود شریف پڑھتا ہے. فرشتے ان دعا ان درودوں کو لے کر کے, ان درودوں کو تحفے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچاتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر سلام پر پیش کیا ہے, آپ پر درود پیش کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں. فرشتے مقرر کیے گئے کہ جہاں بھی کائنات میں دنیا میں کہیں بھی ایمان والا درود شریف پڑھے اس درود شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پہنچایا جائے. میرے عزیزوں میرے دوستوں, اس لیے فرمایا گیا کہ مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ درود شریف کا وظیفہ اپنے زندگی میں بنا لے, کم سے کم صبح اور شام 100 مرتبہ بھی درود شریف پڑھے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہو جائے گی. اپنے اس جسم کو یہیں پر رکھو اور اپنی اس روح کو رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ کر کے یہ درود شریف کے الفاظ ہم اور پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والی زندگی ہماری زندگی میں پیدا فرما دے. اللہ کے رسول کی اطاعت اور تابع داری اور محبت کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم کما تحب و تدا ما تحب و تدا. آقائے دو جہاں سے میرا سلام کہنا, آقائے دو جہاں سے میرا سلام کہنا, امت کے پاس با سے میرا سلام کہنا, مدینے کو جانے والی ایجا فضا ہوا ہو, مدینے کو جانے والی ایجا فضا ہوا ہو, مسلم کے باغ با سے میرا سلام کہنا, روز سعید آیا آمد نبی جی لایا, اس آخر الزما سے میرا سلام کہنا, کلیاں چٹک رہی ہیں گنچے مہک رہے ہیں پر نور آستاں سے میرا سلام کہنا, کلیاں چٹک رہی ہیں گنچے مہک رہے ہیں مسرور گلستاں سے میرا سلام کہنا, پیش نظر ہو یہ دل مدینے کی سرزمین جب, پیش نظر ہو یہ دل مدینے کی سرزمین جب, پر نور آستاں سے میرا سلام کہنا, مسلم کو ہے وسیلہ شاہی عرب تمہارا, مسلم کو ہے وسیلہ شاہی عرب تمہارا, مومن کے باغ باہو میرا سلام کہنا, مومن کے باغ باہو میرا سلام کہنا. عزیز و دوست دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو اس دین مبین پر ہمیشہ ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرین. یا حیو یا قیوم برحمتك نستغیث, یا حیو یا قیوم برحمتك نستغیث, یا حیو یا قیوم برحمتك نستغیث. فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرۃ, توفنا مسلمین وجعلنا للصالحین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں سے جلد فرما دے. اللہ اپنے دین کی صحیح محبت ہمیں نصیب فرما دے, اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرما دے, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں
ملکوں میں پیدا فرما دے، آپ کی طریقوں اور سنتوں پر چلنے والی زندگی نصیب فرما دے، اللہ کو آپ کی اطاعت نصیب فرما دے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت ہمیں نصیب فرما دے، اللہ کو اپنے نبی کا عشق ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، آپ کی صحیح محبت ہمارے دلوں میں اتار دے، آپ کی لائے ہوئے طریقوں اور دین پر چلنے والی زندگی نصیب فرما دے، اللہ کو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت میں نصیب فرما دے، اللہ آپ کی شفاعت نصیب فرما دے، قیامت میں آپ کی مبارک ہاتھوں سے حوضِ کوثر مبارک پانی نصیب فرما دے، اللہ تو بڑی قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، اللہ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب فرما دے، اللہ آپ کی محبت انتہائی درجے میں ہمیں نصیب فرما دے، اللہ آپ کے طفیل میں ہماری مغفرت فرما دے، آپ کے طفیل میں ہماری بخشش فرما دے، اللہ آپ کے طفیل میں ہماری نیک حاجتوں کو پورا فرما دے، اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضِ اقدس کی زیارت بار بار ہم کو نصیب فرما دے، اللہ تو اپنے پاک کی زیارت بار بار نصیب فرما دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضِ اقدس کی زیارت بار بار نصیب فرما دے، اللہ تو کامل محبت نصیب فرما دے، اللہ تو کامل محبت نصیب فرما دے، ہر فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دے، ہر برائیوں سے ہماری حفاظت فرما دے، اپنے دین کی محنت و دعوت کے لیے قبول فرما دے، ہماری بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ تو ہماری بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری پریشان حال بھائیوں کی پریشانی کو دور فرما دے، اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول فرما دے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔